الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ الیاسین کی ابتدائی چار آیات کا میں سے ابتدائی چند جز یعنی دو آیتوں کا کہ یاسین والقرآن الحکیم، اس پر تقریباً تین سے چار نشستیں، اس میں موجود معانی اور اس کے مفہوم اور قرآن مجید فرقان حمید کی اس مبارک سورت کو بنیاد بنا کر پورے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کا اجرا کرنا، آسان انداز میں یوں سمجھیے کہ سورہ یاسین کو بنیاد بنا کر پورے قرآن کا مطالعہ کرنا، یہ ہمارے اس درس کا عنوان اور موضوع تھا کہ رمضان المبارک کی اس مقدس ساعت اور اس لمحات کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے اہم مضامین کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، جس سے ہمارا عقیدہ، ہمارے اعمال، ہماری معاشرت اور ہمارا اخلاق وابستہ ہے۔ اب تک ہم نے اجلہ مفسرین اور کثرت سے احادیث کے حوالے سے منصب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سورہ لفظ یاسین کے اندر، آیت یاسین کے اندر ذکر کیا گیا، اس کے پہرائے اور اس کے تناظر کو ذکر کیا گیا، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے حوالے اور اللہ رب العالمین جل مجدہو کی قدرت کی جو شفقتیں ہیں اور اللہ کے اپنے محبوب سے جو محبت اور عنایات ہیں، اور قسم کا یہ سلسلہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم عزت افزائی ہے، اس تسلسل میں ہم نے کئی آیات آپ کی خدمت میں ذکر کی، اور کل بھی اس حوالے سے چند بنیادی ابحاث آپ کی خدمت میں گزری ہیں، جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفاقت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ رہنا اور حضور کی صحبت کو، حضور کی نشست کو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو بنیاد بنا کر اپنے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ جانے کو انکار کر دینا، اور اس بات کو ذکر کرنا کہ اب میرے لیے میرے والد بھی، میرے چچا بھی اور میرا سب کچھ جو ہیں وہ سرکار دو عالم کی ذات گرامی ہیں۔ اور پھر ساتھ میں ہم نے آپ کی خدمت میں خاص طور پر مستدرک سے ہم نے آپ کی خدمت میں جو حدیث نمبر 5020 یعنی 5020 یہ حدیث نمبر ہے جو مستدرک میں موجود ہے، مجموع زوائد کے اندر موجود ہے، اور مستدرک کے اندر اس بیان کو ذکر مناقب زید ابن حارث کے اندر امام حاکم نے نقل کیا، اور جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف تقریباً 35 سال کے قریب تھی، تو اپنا خود ایک واقعہ ذکر کیا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حرم طواف کے اندر تھا، اور کفار کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے دو بت عصاف یا عصاف اور نائلہ کو، وہ باقاعدہ دو بتوں کو وہ بیت اللہ کے سامنے رکھتے اور اس کا مسح کرتے ہر چکر کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد مجھے فرمایا تھا کہ لا تم صح ہما، کہ تو ان بتوں کو مسح نہ کرنا، ان کو چھونا نہیں، اس لیے کہ فعین نہ ہما رجسن، اس لیے کہ یہ پلیت ہیں۔ اور یہ بات حضور نے اس وقت ذکر فرمائی تھی جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ اور اس پر حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلو یہ عمل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، دل میں میں نے سنا کہ حضور اس پر بعد میں کیا بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے چکر لگاتے وقت اس بت کو ہاتھ لگا دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا کہ یا زید و علم تنہا، اے زید کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا؟ تو یہ حدیث پاک اس بات کی بنیاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال عمر شریف سے پہلے بھی تبلیغ فرمائی ہے اور بالخصوص توحید کا درس دیا ہے اور شرک کی مذمت کو ذکر کیا ہے۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کو ہم تسلسل کے ساتھ جوڑیں گے کہ یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی کیوں ہے، اس کی ایک خاص منزلت علی صراط مستقیم پر جب ہم گفتگو کریں گے تو میں ذکر کروں گا۔ آج ہم انک لمن المرسلین پر گفتگو کرتے ہیں کہ یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید البشر، اے سید السادات، اے اشرف المخلوقات، ہمیں اس قرآن حکیم کی قسم ہے کہ بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر قسم اٹھا کر، جس طرح کہ میں نے امام قرطبی کا حوالہ بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ امام قرطبی فرماتے ہیں حضور کی انتہائی عزت کو ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، کہ قرآن کی قسم اٹھا کر، خود خدا قرآن کی قسم، اپنے کلام کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اور جو کل میں نے کہا تھا آپ کے سامنے، اسی کو بنیاد بناتے ہوئے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ حبیب ہمیں تیری عمر کی قسم ہے، تیری زندگی کی قسم ہے، یہ کفار اپنے طاقت کے نشے میں اسی طرح بھٹکتے رہیں گے۔ اس کے تحت بھی امام قرطبی نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول میں نے کل پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ کسی نبی کی قسم کو اللہ نے یاد نہیں فرمایا، یہی حضور کا تمام نبیوں کا امام ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا نہ کسی نبی کی قسم اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، نہ کسی اور کی اٹھائی ہے، اگر اللہ نے کسی کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہے۔ یہاں پر امام قرطبی کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے جو آپ نے یہاں پر ذکر فرمایا، جس طرح کہ ایک تو جملہ یہ ہے کہ یاسین والقرآن حکیم، کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کی رسالت کو کہ اے سید السادات یاسین، یعنی اے مصطفیٰ، والقرآن حکیم، ہمیں قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، تو آپ کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جل مجدہ نے قسم اٹھائی ہے، اپنے کلام کی قسم۔ امام قرطبی فرماتے ہیں ان سے انتہائی قدر و منزلت ذات مصطفیٰ کریم کی پتہ چلتی ہے کہ آپ کی رسالت کو رب کریم نے قسم اٹھا کر بیان کیا ہے۔ اور اسی تناظر میں اور اسی آپ پیرائے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سورہ ہجر کی جو میں نے آیت نمبر 72 آپ کو بتائی ہے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے حبیب ہمیں تیری زندگی کی قسم ہے، تیرے عمر کی قسم ہے۔ یہاں پر بھی امام قرطبی نے ایک بڑا قیمتی جملہ لکھا ہے، کیونکہ امام قرطبی لغت کے بھی امام ہیں اور فصاحت و بلاغت کے اندر، تمام تفاسیر کے اندر ان کا اپنا ایک نقطہ اور ایک مقام ہے۔ وہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ عمر کی قسم کو یاد کرنا یہ اہل عرب کے اندر اور اہل زبان کے اندر بڑی قدر و قیمت کی بات ہوتی ہے، کہ اس کے بعد کوئی درجہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کہ جب زندگی کی قسم اٹھائی جائے۔ تو وہاں پر حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں ہاذا نہایت التعظیم، یہ بڑے قیمتی جملے لکھے ہیں امام قرطبی نے، فرمائے جو آپ کی زندگی کی قسم اٹھائی ہے تو فرما ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف۔ میں کہتا ہوں سونے سے بھی زیادہ اگر کوئی قیمتی چیز ہو اس سے اس الفاظ کو لکھا جائے جو حضرت امام قرطبی نے اس آیت کے تشریح میں ذکر کیا کہ ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف ہے۔ فرمائے یہ عمر کی قسم سے کیا پتا چلا؟ فرما ھذا نہایت التعظیم، خدا آپ کی تعظیم کی انتہا کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے ترجمے میں وہ جان نہیں ہے جو اس کی عربی عبارت میں جان ہے کہ ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف ہے۔ فرمایا حضور کی شرافت اور حضور کی بزرگی کی انتہا کو خدا بیان کر رہا ہے، اور ھذا نہایت التعظیم وغایت البر والتشریف، فرما ھذا نہایت التعظیم، آپ کی زندگی کی قسم اٹھا کر خدا نے آپ کی تعظیم کی انتہا کو ذکر کیا ہے، وغایت البر والتشریف ہے، اور آپ کے مرتبے کی بزرگی اور شرافت کی انتہا کو خدا نے بیان کیا ہے کہ لعمرک، اے حبیب ہمیں تیری زندگی کی قسم۔ تو یہ اتنا مبارک کلام ہے اور اتنی مبارک تفسیر فرمائی ہے حضرت امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کہ اللہ ان کی قبر کو انوار و تجلیات کا گنجینہ بنائے، کہ جس انداز میں انہوں نے اس مفہوم کو ہمیں سمجھایا ہے. آگے چلتے ہیں آپ کے سامنے، اور میں پھر عرض کر دوں کہ جن ائمہ کا نام اتنی آواز کے ساتھ ہم دیتے ہیں تو ان کا قد ہماری آواز سے بھی اور زیادہ اونچا ہے. تو یہ یاد رکھیں آپ. ساری کتابیں ہم نے بھی پڑھ رکھی، ہم نے بھی دیکھا کس طرح تفسیر بیان کرنی چاہیے. ایسی باتیں درجنوں کتابوں کے اندر فضائل مصطفیٰ کریم کی آتی ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے فضائل میں ان شخصیات کو سامنے لا کر پیش کرتے ہیں کہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے. ان میں سے ایک شخصیت حضرت سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے. اب تھوڑا آگے ہم چلتے ہیں، فرما انک لمن المرسلین، تیسری آیت کی طرف. دو آیت کی تفسیر ہم نے بیان کر دی، آج تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک ضرور بضرور محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں. ضرور بضرور محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں، لیکن کیسے رسولوں میں سے ہیں؟ فرمایا رسولوں کے امام آپ ہیں، سید المرسلین آپ ہیں. اور اس پر چند جملے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی بات کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 اور 82 اور 83 کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، بالخصوص 81 کے اندر وہ میثاق والا واقعہ کہ جب اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ محبوب یاد کیجئے اس بات کو کہ جب اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ کیا لیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میرے نبیوں یعنی ابھی جسم دے کر بھیجا نہیں گیا ہے عالم ارواح میں، یہ سمجھے یہ کانفرنس عالم ارواح میں ہو رہی ہے، ابھی زمین کے تختے کو آباد نہیں کیا گیا ہے. یہ قرآن کی آیت جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے، 81 اس بات کو ذکر کرتی ہے. تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ عالم ارواح کی بات ہے، ابھی انبیاء کرام فزیکل طور پر باقاعدہ یعنی بشری جامہ پہن کر ابھی آئے نہیں ہیں، ان کی روحوں کو اللہ رب العالمین اپنے دربار میں حاضر کیا اور کچھ بات کی تھی، اب زمین پر سب آ گئے، سب کا دور گزر گیا، مصطفیٰ کا دور آ گیا. کفار جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، یہود جو ہے بالخصوص یہود اور نصرانی، کیونکہ مدنی سورت سورہ آل عمران پہلے تو کافر تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے شخصیات کا انکار کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا جس مکے کے اوپر تم نخرہ کرتے ہو، جس مکی کہنے پر تم فخر کرتے ہو، وہ مکے کو فضیلت بھی میرے محبوب کے قدموں سے ملی ہے. یہ کل عنوان ہم نے ذکر کیا، یہ تقریر لفاظی نہیں تھی، ہم نے حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا ہے، حال اور ذل حال کی بحث کر کے. اب یہود و نصارہ جو نبیوں کے ماننے والے تھے اور ان کے نزدیک آسمانی دین کا کوئی نہ کوئی تصور تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے، کل کی بحث انشاءاللہ علی صراط مستقیم جب چلے گی اگر کچھ عنوان نہ بچا ہمارا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب ہم سے نبوت منتقل ہو گئی عرب میں. ان کو یہ تعصب تھا، عصبیت تھی، کہ جو بنی اسرائیل کے اندر نبوت چل رہی تھی وہ حضرت اسماعیل کے بعد یعنی حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل وہاں رک گئی، پھر حضرت اسحاق سے بنی اسرائیل میں چلتی چلی گئی، لیکن اب حضرت عیسیٰ کے بعد رک گئی اور حضرت اسماعیل کے بعد یہ نبوت جو ہے خاتم النبیین جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی، اور سرکار نے سر مقدس پر، سرکار کے سر مقدس پر خاتم النبیین کا تاج رکھ دیا گیا. یہود کو بغض یہ تھا کہ ہمارے علاقوں ہماری برادری سے نبوت کیوں نکل گئی، حالانکہ خود یہ جانتے تھے کہ آخری نبی عرب میں آئیں گے اور ان کا نام یہ ہوگا، ان پر نبوت ختم کر دی جائے گی. یہ پے در پہ ہر نبی نے اس بات کو ذکر کیا تھا، لیکن ان کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن برادری کی عصبیت، اپنی زبان کی عصبیت پر وہ اتنے گونگے بہرے ہوئے، اور جانتے ہوئے، کل بھی میں انشاءاللہ روایت پیش کروں گا، جانتے ہوئے یہودی اس بات کو کہ یہ رسول ہیں، نبی ہیں، علامات ساری ظاہر ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو خواہ مخواہ بنیاد بنا لیا اور چوچو کا مربع بنا لیا کہ بھائی ہمارے علاقے سے نبوت کیوں چلے گئی، ہماری برادری سے نبوت کیوں چلے گئی، عرب میں نبی کیسے آ گئے. تو اب ان کو یہ عصبیت ان کے اندر رچ بس گئی تھی. تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے محبوب کریم کو فرمایا حبیب ان کی باتوں پر آپ کان نہ دھریں، پہلے کفار کے بارے میں فرمایا کہ آپ ابو جہل کی باتوں پر کان نہ دھریں، یہ کیا جانے تو مرتبہ بتایا. اب وہ لوگ جو نبیوں کو جانتے ہیں اور آپ کو بھی جانتے ہیں، اور آپ کو ایسے جانتے ہیں جتنے اپنے بیٹے اور اپنے ماں باپ کو نہیں جانتے، اتنا زیادہ یہ آپ کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ عصبیت کریں تو پھر اللہ رب العالمین نے جو عالم ارواح میں ایک کانفرنس طلب فرمائی تھی، جو تمام روحوں کی کانفرنس کو اللہ رب العالمین نے طلب فرمایا تھا، تمام انبیاء کی روحوں کو، صرف انبیاء کی روحوں، اور ان سے ایک وعدہ لیا تھا، وہ نبی آ بھی گئے دنیا میں تاج رسالت کے ساتھ سرفراز ہو کر فزیکل طور پر آ گئے، اپنا دور گزار دیا، اب حضور کا دور مبارک آیا، سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے، یہی یہودی اور نصرانیوں نے جب بکواس کرنا شروع کی تو اللہ نے فرمایا محبوب تو ناراض کیوں ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تجھے یاد نہیں ہے محبوب وہ وعدہ جب ہم نے تیری موجودگی میں ساری نبیوں کی روحوں کو بلایا تھا؟ اب یہ حضور کو تسلی دی جا رہی ہے. اب وہ عالم ارواح کی بات حضور کو یاد دلائی جا رہی ہے. محبوب وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا نبیوں سے عالم ارواح میں. اردو سمجھ رہے ہیں آپ، کہنے کی بات سمجھ رہے ہیں؟ عالم ارواح میں ابھی تک دنیا کے تختے پر دنیا کو آباد نہیں کیا گیا، کسی نبی کو بھی نہیں بھیجا گیا، لیکن سب سے پہلے روحوں کو بلایا گیا. فرما محبوب ہم نے جب ان روحوں کو بلایا تو لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اور ہم نے ان سے یہ عہد لیا اور اس بات کو ذکر کیا کہ جب ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے تمہیں کتاب بھی دیں گے، اے نبیوں تمہیں حکمت بھی دیں گے، اور جب کتاب اور حکمت تمہیں مل جائے گی ثم جاءکم رسول مصدق لما معاکم، پھر ایک وقت ایسا ہوگا کہ یہ ہمارا محبوب مصطفیٰ تمہارے پاس آ جائے گا. اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم، اے نوح، جب ہم تمہیں کتاب اور حکمت دے کر دنیا میں بھیجیں گے، جب بھیجیں گے تو پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جائیں. یعنی اگر آ جائیں، فرمایا جب کتاب اور حکمت دے کر تمہیں بھیجیں ہم، اور ایسا ہو کہ ہماری حکمت ایسی ہو کہ ہم اپنے محبوب کو پھر تمہارے ہی دور میں بھیج دیں، موسیٰ تیرے ہی دور میں ہم اپنے محبوب کو بھیج دیں، لیکن بھیجا نہیں، لیکن بات کی جا رہی تھی، اتنی اہمیت تھی حضور کی. فرمایا عیسیٰ تمہیں رسالت بھی دیں گے، کتاب بھی دیں گے. موسیٰ تمہیں کتاب بھی دیں گے، رسالت بھی دیں گے. ابراہیم تمہیں رسالت بھی دیں گے، کتاب بھی دیں گے، صحائف بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے، اور تمہیں دنیا میں کتاب اور حکمت کے ساتھ بھیجیں گے. لیکن تمہاری بنیادی حیثیت ہمارے حبیب کی وجہ سے ہوگی. یاد رکھو، کبھی تمہارے ہی دور رسالت میں ہمارا محبوب آ گیا، جبکہ تمہیں مکمل طور پر رسالت ملی ہوئی ہے، مکمل طور پر تمہیں کتاب ملی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں ہمارا رسول تمہاری رسالت کے دور میں آ گیا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. فرمایا پھر تم نے کیا کرنا پڑے گا؟ فرمایا لوگ تمہارا تو کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، لوگ تمہارا تو کلمہ پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ تمہارا دور رسالت ہوگا، لیکن فرمایا ہمارا محبوب اگر تمہارے دور میں آ گیا تو تم نے ہمارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہوگا. یہ حضور کی اس سے بڑی نعت کیا ہوگی؟ فرمایا ہمارا محبوب تمہارے دور میں ہوگی. اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، تفسیر ابن جریر اٹھا کر دیکھیں، بڑی بڑی تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، تمام میں یہی نظریہ لکھا ہوا، میں بھی عرض کر دیتا ہوں وہاں پر. فرمایا یہی ہمارا محبوب جب تمہارے دور مبارکہ کے اندر آ جائے تو تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. فرمایا اللہ رب العالمین قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری. فرمایا نبیوں، جو میں نے بات تم سے کی ہے کہ تمہیں رسالت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، دنیا میں بھیجوں گا، اور میرا محبوب اگر تمہارے دور میں آ گیا تو تم نے پھر میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، آج اگر میرے دور میں بھی موسیٰ زندہ ہوتے، لما وسیہ الا اتباعی، موسیٰ کلیم تو ہیں لیکن میرے آگے جھکنے کے علاوہ ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا. یہودی جنت، کیا یہودی جنت میں نہیں جائے گا؟ میں نے کہا نہیں جائے گا جب تک مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑے گا. عیسائی جنت میں نہیں جائے گا؟ میں نے کہا نہیں جائے گا جب تک مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑے گا. اور جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تو قرآن نے کہا ہے انہیں دو اجر ملیں گے، ایک تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اجر، اور ایک نبی پاک کا کلمہ پڑھنے کا اجر. فرمایا ان کو پھر دو اجر ملیں گے. یہود نے اگر حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو فرمایا اس کو دو اجر ملیں گے، ایک حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھنا، حضرت عزیر کی اتباع کرنا، حضرت ابراہیم کی اتباع کرنا، اور پھر مصطفیٰ کریم کی اتباع کرنا. تو فرمایا یہ ایمان ہے. اور یہاں پر قرآن مجید نے، یہودی اور نصرانی تو نیچے کی چیزیں ہیں، اللہ نے نبیوں کو پابند کیا ہے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پابند کیا، ابراہیم تو خلیل ہے لیکن تیرے دور میں ہمارا محبوب آئے گا تو تمہیں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے. یہ تو نیچے کے کرسچن ہیں، ان کو تو چھوڑیں آپ، آپ اوپر چل کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ کو پابند کیا جا رہا ہے. فرمایا تیرے زمانے میں اگر میرا مصطفیٰ آ گیا تو تو نے کلمہ ایمان میرے مصطفیٰ پر لانا ہے، اور اپنی قوم جو تو نے جمع کر لی ہے اس کو مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلک مصری، بتاؤ نبیوں جو مجھ سے وعدہ تم نے کیا، عہد کیا، جمع ہونا اس پر، عہد پر جم گئے ہو. قالو، تو قالو اقررنا، قالو اقررنا، تمام نبیوں نے کہا مولا اسی طرح ہم جب تاج رسالت کے ساتھ دور میں جائیں گے اور تیرے حبیب اگر آ جائے تو پھر ہم تیرے حبیب پر ایمان لے آئیں گے. یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم تیرے حبیب پر ایمان لائیں گے، تیرے حبیب کی مدد و نصرت کریں گے. یہ مرتبہ ہے بزرگی مصطفیٰ کی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے تم نے اقرار تو کر لیا، قال فاشھدوا وانا معکم من الشاہدین. فرما بس ٹھیک ہے، جو عہد ہم نے لے لیا ہے اس پر تم گواہ ہو جاؤ، خالی تم گواہ نہیں، ان گواہوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو یہ آیت کریمہ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ انک لمن المرسلین کے موضوع کو کھولا اس آیت نے، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. کیسے رسولوں میں سے ہیں؟ آپ تمام رسولوں کے امام ہیں. محبوب یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ تو رسولوں میں سے نہیں, تو ایسا رسول ہے کہ تمام رسولوں کی قیادت و سیادت اور امامت ہم نے تجھے عطا فرمائی ہے. تو سورہ یاسین کی آیت انک لمن المرسلین کی تفسیر اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 نے کی اور اس مضمون کو اور کھول کر ہمارے سامنے پیش کیا. میں تھوڑی بات مزید آگے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آگے اللہ رب العالمین اس بات کو ذکر کیا, فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون, اور جو اس عہد سے پھر جائے گا, جو اس عہد سے پھر جائے گا اور اس وعدے کو توڑے گا وہ فاسقوں میں سے ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی طرف فسق کی نسبت کیسی ہو سکتی ہے, کیسی ہو سکتی ہے؟ تو علامہ ابن جریر حضرت علی کے قول سے دیگر قول سے وہ لے کر آئے, انہوں نے فرمایا یہاں پر نبیوں کو خطاب کر کے امت کو متنبہ کرنا ہے, یعنی حضرت عیسیٰ کو بول کر عیسائیوں کو سنانا ہے. حضرت عیسیٰ تو انحراف نہیں کریں گے, معاذ اللہ وہ تو معصومین میں سے, ان سے فسق کیسے ہوگا, ان سے گناہ کیسے ہوگا؟ نہیں, بلکہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر عیسائیوں کو سنانا ہے, حضرت موسیٰ ابراہیم کو کہہ کر یہودیوں کو سنانا ہے. بالکل اسی طرح جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت یہ بھی موجود ہے جس کو واضح طور پر قرآن مجید نے ذکر کیا, جو بالکل آخری پاروں کے اندر آتی ہے کہ اے ولئن اشرکتا, اگر آپ نے شرک کیا. یہ آیت ہے, بظاہر اس کا مورد حضور کی ذات بن رہی ہے. ولئن اشرکتا, اگر آپ نے شرک کیا تو سارے اعمال عکارت چلے جائیں گے, سارے اعمال عکارت چلے جائیں گے. سب نے ڈائریکٹ ترجمہ کر دیا ہے. اگر یہ ترجمہ حضور کے لیے کر لیا جائے, ولئن اشرکتا, اس لیے بار بار ہم چیخ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک ٹاپک پر بات آ جائے تو اس ٹاپک کو کلیئر کرنے سے پہلے دیکھیں کہ وہ سبجیکٹ قرآن میں کہاں کہاں پر آیا ہے, ان تمام آیتوں کو سامنے رکھا جائے گا, پھر ہم اجرا کریں گے کہ اب معنی کیا بنے گا. کسی ایک آیت سے ترجمہ کبھی نہیں ہوتا, کسی ایک آیت سے ترجمہ کبھی نہیں ہوتا. یہ دیکھا جائے گا کہ جس آیت کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں یہی مضمون قرآن میں کہیں اور جگہ پر آیا ہے. اگر سورہ بقرہ میں آیا تو وہ بھی آیت سامنے رکھیں, سورہ آل عمران میں آیا تو وہ بھی آیت سامنے رکھیں, تاکہ وہ ساری آیتیں جو اس مضمون کی, اسی مفہوم کی ہے, اسی معنی کی, اسی عقیدے کی, اس کو سامنے رکھنے کے بعد پھر غور فکر کیا جائے گا اور ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر ایسا ترجمہ کیا جائے گا جو بیک وقت سورہ بقرہ والی پر بھی صادق آ رہی ہو, آل عمران والی پر بھی صادق آ رہی ہو. اب قرآن مجید میں تو انبیاء کو معصوم کہا ہے اور یہ ترجمہ جو ہے کہ ولئن اشرکتا, اگر آپ نے شرک کیا, اگر اس سے سرکار کی ذات مراد لی جائے تو قرآن بچے گا کہاں پر, اسلام بچے گا کہاں پر؟ اسی طرح وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ, يُنسِيَنَّكَ, يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ. مودو نے ترجمہ کیا, اے نبی اگر شیطان آپ کو, وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, شیطان اگر آپ کو بھلا دے. تو نے حدیثیں نہیں پڑھی کہ حضرت عمر جو حضور کے تلووں کو چاٹتے ہیں, حضور نے فرمایا یہ میرے جوتوں میں بیٹھنے والا عمر جو ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا, یہ میرے جوتوں میں بیٹھنے والا عمر جو ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. اسی کو تو خارجی کہتے ہیں. خارجی وہ ہوتا ہے جو صحابی کو نبی سے بھی بڑھا دیتا ہے. خارجی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابی کا رتبہ نبی سے بھی بڑھا دے. اور رافضی کس کو کہتے ہیں؟ جو اہل بیت کا رتبہ جو ہے وہ نبی سے بڑھا دے. اور سنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا جو رتبہ ہے اس کو تسلیم کرے. اب صحابہ کا نام لیتے لیتے اتنے بڑھ گئے کہ صحابہ کو تو وہ مان رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم, حضرت عمر کو شیطان قریب نہیں آ سکتا, لیکن حضور کے لیے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ شیطان حضور کے قریب آ کر حضور کو ڈگمگا سکتا ہے, معاذ اللہ. تو یہ اب مجھے یہ بتائیے, حضرت عمر کا کیا کمال ہے؟ حضرت عمر کا جو کمال ہے یہ میرے مصطفیٰ کے نالین کے ٹکڑوں کا صدقہ ہے. ہاں, اور یہ ہم حضرت عمر سے کوئی مقابلہ نہیں کر رہے, لیکن ان کی شان ہم بیان کر رہے ہیں جس سے حضرت عمر خود خوش ہوتے ہیں. بلکہ اگر امام حسین حضرت عمر کے پاس آئیں اور کہیں یہ دے دیں, یہ دے دیں, یہ دے دیں, یہ دے دیں, تو آپ کا دوست عبد الرحمان بن عوف کہے کہ سب اٹھا کے عمر کو دے دو, حسین کو دے دو گے, تو حضرت عمر کو ایک جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے, پگڑی اتار کر نیچے رکھتے ہیں, فرماتے ہیں سن عبد الرحمان, میرے سر پر جو بال اگے ہیں نا, یہ بال جو اگے ہیں پیشانی پر, یہ محاورہ ہے عرب کا, یہ عرب کا محاورہ, یعنی مجھے جو عزتیں ملی ہیں. فرمائیے میری پیشانی پر جو بال اگے ہیں نا, یہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے. یہ مزاج ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ تو جہاں پر بھی کاف کی ضمیر کا خطاب اگر حضور کو کیا گیا ہے اور ایسی چیز ہے جو بظاہر حضور کی عصمت کے خلاف ہے, تو پھر وہاں پر علماء نے غور و فکر کیا ہے, کیونکہ کلام کی کئی قسمیں ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ بلاغت کا علم بھی سیکھا جاتا ہے, پڑھایا جائے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ خطاب کسی اور سے ہو رہا ہے لیکن ایک مخاطب حضور ہوتے ہیں, کبھی یوں ہوتا ہے کہ براہ راست حضور سے خطاب ہوتا ہے لیکن مراد حضور نہیں ہوتے ہیں, کبھی یوں ہوتا ہے کہ خطاب حضور ہی سے ہو رہا ہے اور مراد بھی حضور ہوتے ہیں. تو
اب یہ جو ہے نا ولئن اشرکتا, اگر آپ نے شرک کیا, ولئن اشرکتا, اور وَإِمَّ يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, کہ اے نبی اگر تجھے شیطان نے بلا دیا, نہیں فاضل بریلوی کا ترجمہ کریں, اے مخاطب, اعلی حضرت ترجمہ کرتے, اے مخاطب اگر تجھے شیطان بلا دے, مخاطب کون؟
میں,
آپ جو پڑھ رہے ہیں. ولئن اشرکتا میں بھی یہی ہے, یعنی بات حضور سے کی گئی ہے اور بتایا امت کے لیے گیا, ولئن اشرکتا, کہ اگر آپ کی امت شرک کرے گی تو ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. مانا کہ تازبرتا کی ضمیر سے مخاطب ہو, یعنی حضور کو بظاہر کیا جا رہا ہے, لیکن لفظ حضور کے لیے مانا حضور کے لیے نہیں ہے. مانا حضور کے کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے خود اس بات کو ذکر کیا ہے کہ شیطان نے کو جب مہلت دی گئی تو اس نے کہا کہ میرا بس سب پر چل سکتا ہے, تیرے نیک بند عبادی کا, منہم المخلصون, تیرے جو مخلص بندے ان پر نہیں چل سکتا, جو مصطفیٰ کے جوتوں کو چوم کر مخلص بنے ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا, تو میرے مصطفیٰ پر کیا چلے گا, کیسے چل سکتا ہے؟ اور یہ بات ماننے کی کیسی ہے؟ اب یہ ٹھیکہ اٹھا لیا ہے کہ شیطان کو طاقتور بنائیں گے تو پھر کلمہ شیطان کا پڑھ لیں, محمد رسول اللہ کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب خیر کے ترجمان ہیں تو بات حقیقت پر مبنی کرنی چاہیے, اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مبالغہ اور تقریر کا جوش نہیں ہے, حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر کو شر کے مقابلے مضبوط کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے خیر کے جو نمائندے بنائے ہیں, تو شر اگر صدیوں تک شر پھیلاتا رہے, ایک غریب نواز آ کر ایک چند دن گزارے تو شر کا خاتمہ کر کے خیر ہی خیر کر دے. آپ اجمیر کی سرزمین کو دیکھیے, آپ اجمیر معلیٰ کو دیکھیے, اجمیر مقدسہ کو دیکھیے, اجمیر شریف کو آپ دیکھیے, صدیوں سے شیطان نے وہاں پر شر پھیلایا تھا, ایک رسول اللہ کا بیٹا وہاں پر پہنچا, تو آپ دیکھیں پوری کایا تبدیل ہو گئی ہے. جو کفر کرنے والے تھے, شرک کرنے والے تھے, ان کے دلوں میں توحید اور ایمان کا چراغ روشن ہو گیا. تو میں پوچھتا ہوں جو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں میں کہ صدیوں کے بعد جو غلام آ رہا ہے وہ خیر حضور کی ذات سے ایک قطرے کی پا رہا ہے, اس کی اتنی تاثیر ہے, جو اصل خیر ہیں ان کی تاثیر اللہ نے کتنی عطا کی. تو اس کے لیے پہلے عقیدے درست کرنے چاہیے. داڑھی سفید کر کے صرف درس قرآن نہیں ہوتا, پہلے اس کے تقاضے سمجھنے چاہیے کہ شخصیات کون ہیں, کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کن کے بارے میں کی جا رہی ہے, جو لفظ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ان کے لیے موضوع ہے کہ نہیں, ان کی طرف منسوب کر کے سارے عمارت کی عمارت اسلام کی عمارت کو زینت ملے گی یا وہ منہدم ہو جائے گی. تو اسی بات کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اور یہ جو کہا نا کہ جس نے اس عہد کا انکار کیا وہ فاسقوں میں سے ہے, ان سے مراد ان انبیاء کی امت ہے, ان انبیاء کی امت ہے کہ یہ ہم نے نبیوں کو یہ پیغام دے دیا ہے, یہ پیغام کے ساتھ نبی جائیں گے, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب اگر کسی نے فمن تبل بعد ذلک, جس نے اس عہد کو توڑا اور ہمارے حبیب کا کلمہ نہ پڑھا, ہمارے حبیب پر ایمان نہ لایا, تو اب مجھے بتائیے یہ آیت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ ہم بھی چاہتے ہیں کہ بین المذاہب اعتبار سے جو ہے وہ صلح کی ایک ہم آہنگی ہو, لیکن وہ ایک درجے تک ہو سکتی ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ درجے ایسے ہوتے ہیں جو اسلامی نظریات اور عقائد کے حوالے سے ہوتے ہیں, جو درجہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا, جس طرح جنتی ہونا, مومن ہونا, اللہ کی رحمت کا قیامت کے دن مستحق ہونا, یہ میرے اور آپ کے قیاس سے نہیں ہوگا, یہ متعین کر دیا گیا ہے. جنت اسی کو ملے گی, اللہ کی رحمت کا کل قیامت کے دن وہی مستحق ہوگا جو خدا کو ایک جانے گا, ایک مانے گا اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھے گا. الا یہ کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے دور سے پہلے گزر گیا, حضرت عیسیٰ کے دور میں جو گزر گئے, حضرت موسیٰ کے دور میں جو گزر گئے, اور وہ صحیح اہل کتاب تھے, اور انہوں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھا, حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھا, حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھا, اور توحید اور رسالت کے انہوں نے تقاضے ادا کیے ہیں, وہ جنتی ہے, جسے ورقہ بن نوفل ہے. یا دیگر اور ایسے لوگ ہیں جو زمانے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے, تو ہم تکفیر کی مشین نہیں چلا رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے قیود اور ایمان کے جو شرائط بیان کیے ہیں اس کو نہ توڑا جائے. اگر یہود و نصارہ کے ساتھ اسلام نے نکاح کی اجازت بھی دی ہے تو سیدنا عمر کے دور میں اس کو مکروہ تحریمی بھی قرار دیا گیا, اس کو منع بھی کیا گیا ہے, اہل کتاب عورت کے ساتھ شادی کو منع بھی کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ کتابوں کے اندر درج ہے, اس کے ضمن میں ہم نے عقیدے کو رکھنا ہے. تو قرآن نے یہ کہا کہ انک لمن المرسلین, حبیب آپ سید المرسلین میں سے ہیں, آپ صرف رسول نہیں آپ رسولوں کے آقا بھی ہیں, جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 نے یہاں پر اس مضمون کو واضح کیا. اب ذرا توجہ کے ساتھ چند باتیں سنیے. اس میں آپ یوں سمجھیے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں یہ تقدیرن, یعنی ایک لحاظ سے یہ حضور کی امت ہے. حضرت ابراہیم بھی حضور کی امت میں سے, حضرت موسیٰ بھی حضور کی امت میں سے, تا تمام حضور کی امت میں سے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ قل اے حبیب آپ کہیے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو کب سے بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ جب سے 40 سال پہ اعلان ہوا جب سے بھیجے گئے؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں. یہ آیت نے اس کو اور کلیئر کیا ہے. فرما عالم ارواح میں بھی ہم نے عہد لیا تھا کہ نبی تم کو بنا کر بھیجا جا رہا ہے, لیکن سید البشر اور سید الانبیاء ہمارے محبوب ہیں. اگر یہ آپ کے دور میں آ جائیں گے تو پھر آپ کا کام ہے کہ ان پر ایمان لانا. بلا تشبیہ آپ سمجھ لیجئے, علاقے کا صوبے کے گورنر ہوتے ہیں, وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, ناظمین ہوتے ہیں, ان کا ایک عہدہ و دائرہ کار ہوتا ہے. لیکن ان کے علاقے میں وزیر اعظم آ جائیں تو پھر وہ اپنا پروٹوکول وزیر اعظم کو دیتے ہیں, پھر اس کے آگے وہ جھکتے ہیں, اس کے آگے پھر وہ بات کرتے ہیں. تو بلا تشبیہ اس کو یوں سمجھ لیجئے جتنا ہر نبی اپنے خطے کے حوالے سے جو نبی بنا کر بھیجا گیا, اور اس کائنات کے نبی جو ہیں وہ آمنہ کے لال ہیں. اور قرآن نے یہی ذکر کیا, موسیٰ تمہارے دور میں اگر میرا محبوب آ جائے, ابراہیم تمہارے دور میں آ جائیں, تو پھر تم نے ایمان میرے مصطفیٰ پر لانا ہے اور ان کی اطاعت اور نصرت کرنی ہے, جو قرآن کریم نے یہاں پر گویا کے ذکر کیا ہے. اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بھی مسلم امام احمد سے اور پڑھی ہے کہ اگر موسیٰ بھی میرے دور میں ہوتے تو میری اتباع کے بغیر انہیں بھی چارہ نہ تھا, میری اتباع کے بغیر انہیں بھی چارہ نہ تھا. اور حافظ ابن کثیر نے ایک روایت بڑی زبردست نقل کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے, زندہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے ان کا زمانہ ہوتا اور وہ موجود ہوتے, حضرت عیسیٰ تو زندہ ہی ہیں, لیکن مراد اس سے کہ ان کا دور ہوتا اور وہ موجود ہوتے, تو میری پیروی کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائمًا قیامت کے لیے رسول اور خاتم النبیین ہیں. آپ جس زمانے میں بھی مبعوث ہوتے تو آپ ہی امام اعظم ہوتے. آپ جس زمانے میں آتے, حضرت ابراہیم کے زمانے میں آ جاتے, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں آ جاتے, تو وہ سارے نبی آپ کے خدام ہوتے اور آپ امام ہوتے. کیا آپ نے نہیں دیکھا مسجد اقصیٰ کا منظر؟ شب معراج میں مسجد اقصیٰ کا منظر نہیں دیکھا؟ سارے نبی پیچھے کھڑے تھے اور قرآن نے دلیل دے دی انک لمن المرسلین, حبیب تو رسولوں میں سے ہے, کہ سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور تو آگے جا کر ان کی امامت کر رہا ہے, سارے انبیاء راستے میں استقبال کے لیے ہیں اور تو سفر معراج کے لیے جا رہا ہے. تو یہ سارے قاعدے و قوانین اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ انک لمن المرسلین, محبوب آپ ضرور بضرور اللہ کی جانب سے رسولوں میں سے ہیں. اور کیسے رسولوں میں سے ہیں؟ فرمایا امام الرسول میں سے ہیں, سید الرسول میں سے ہیں, اور رسولوں کے آقاؤں میں سے آپ ہیں. تو قرآن مجید نے یہ منصب اور مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر فرمایا. ایک اور جگہ پر سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس بات کو ذکر فرمایا, جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 پڑھی ہے, اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 ہے, 90 یہ بھی بڑی قابل غور ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90, اس میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کو ذکر کرتے ہوئے اشارہ فرمایا, فرما اولئک الذین ھدی اللہ, محبوب یہ جتنے انبیاء ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت سے نوازا ہے. فبہداہم اقتدہ, فرمایا یہ وہ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی ہے, بس چاہیے کہ ان کی جتنی صلاحیتیں تھیں, ان کا جتنا کمال تھا, وہ آپ اپنی زندگی میں اور اپنی شخصیت میں جمع کر لیجئے, اپنی شخصیت میں جمع کر لیجئے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا ہوا الا ذکر للعالمین, اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لوگوں میں تم سے اس نیکی کی خدمت پر کسی اجر کا تقاضا نہیں کرتا, مگر اس بات کی طرف تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمام جہان والے رب العالمین جو ہے اس کی جانب سے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں. تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ یہ جتنے انبیاء اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ ہدایت والے ہیں, توجہ سنیے. سو آپ اے محبوب آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں, اور جو خصلت اور جو صلاحیت ہم نے انہیں عطا فرمائی تھی اس کو آپ اپنے اندر سموتے رہے. یہاں پر علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں رسولوں نے جو عمل کیا, اے محبوب ان رسولوں نے ان نبیوں نے جو عمل کیا آپ اس کے مطابق عمل کریں, اور جس راستے پر وہ چلے اس راستے کو آپ اختیار کریں, جس طرح انہوں نے زندگی گزاری آپ اس طرح زندگی گزاریں, اور ان تمام نبیوں رسولوں نے جس طرح محاسن اور خوبیاں جمع کی آپ بھی وہ اپنے اندر وہ خوبیاں جمع کریں. تو یہاں پر علماء نے لکھا اس آیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت بڑی منقبت ذکر کی گئی اور بہت بڑی شان بتائی گئی ہے, اور بتایا یہ گیا ہے کہ یہ 124,000 انبیاء جو متفرق شانوں میں آئے ہیں, محبوب وہ ساری شانیں اپنے اندر جمع کریں. جو یہ 124,000 انبیاء جو متفرق شانوں میں آئے ہیں یہ ساری شانیں آپ اپنے اندر جمع کریں. حضرت امام رازی نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرماتے ہیں کہ علماء اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہمارے رسول تمام انبیاء سے افضل ہیں, اور اس کی تقریر یوں ہے کہ صفات کمال اور خصال, یعنی وہ اچھائیاں جو کمال سے متعلق ہیں اور وہ اچھائیاں جو خلق اور اخلاق اور خصلتوں سے متعلق ہیں, وہ تمام انبیاء میں متفرق تھی, بٹی ہوئی تھی. کیسے؟ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نعمت پر شکر کرنے والے تھے. ان کے اندر جو اخلاق بہت زیادہ روشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر بہت زیادہ شکر کرتے تھے. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام, ان کے اندر شان کیا تھی کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر بہت صبر کرتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ فرمایا وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا تھی؟ کہ وہ قوی شریعت کے, مضبوط شریعت کے بانی تھے اور بہت غالب معجزات اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے. حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ ان کی, اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس ان کی شان کیا تھی؟ کہ حالات کیسے بھی ہوئے ان میں سے اکثر نبی شہید ہو گئے, لیکن انہوں نے حق کا دامن نہ چھوڑا اور مضبوط راسخ الادیان رہے, زمین پر مضبوطی سے کھڑے رہے. قوم نے حضرت زکریہ, حضرت عیسیٰ کو, حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا, لیکن انہوں نے حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ان کے اندر ایک بہت بڑی خصلت اور شان تھی. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کی سچ بولنے کی بڑی عادت تھی, صدق ان میں بڑا غالب تھا. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, ان کی شان یہ تھی کہ یہ رب کریم کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑا کر دعا فرماتے تھے. فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ ان تمام انبیاء میں یہ شانیں بکھری ہوئی ہیں, کس میں صبر کا گوشہ اجاگر زیادہ ہے, کسی میں دعا میں گڑ گڑانا اور عاجزی کا گوشہ زیادہ ہے, کسی میں شکر کا گوشہ زیادہ ہے, کسی میں غلبہ اور عظیمت بہت زیادہ ہے کہ بس کچھ بھی ہو جاؤ, پہاڑ بھی آ جائے تو اسے بھی اپنی طاقت سے توڑ کر آگے چلو اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاؤ. تو یہ تمام انبیاء کے اندر یہ تمام شانیں گویا کہ مشترک تھی. تو اللہ رب العالمین فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کا یہاں ذکر فرمایا ہے ان میں سے ہر ایک شرف اور فضیلت جو تھی کوئی نہ کوئی صفت ان میں غالب رہی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ محبوب یہ ساری شانیں اپنے اندر جمع کرو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نے اس بات پر عمل نہ کیا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں آ کر جمع نہ ہوئی ہو؟ فرمایا آپ تنہا ان تمام صفات سے متصف ہو گئے, اور خصائل رفیہ اور شمائل جمیلہ کو آپ نے اپنے اندر جمع کر لیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تو یہ محال تھا کہ آپ ان صفات اور کمال کے حصول میں کوئی کوشش نہ کریں یا آپ کوتاہی کر بیٹھے, معاذ اللہ, ایسا ممکن نہیں تھا. پس ثابت ہوا کہ شرف اور فضیلت جو تمام انبیاء میں بٹی ہوئی تھی اللہ رب العالمین نے ذات مصطفیٰ کے اندر جمع فرما دی. فرما انک لمن المرسلین, حبیب یقیناً آپ عظیم رسولوں میں سے ہیں اور ایسے رسولوں میں سے ہیں کہ جن کی رسالت, جن کی شان اور جلالت ایسی ہے کہ آپ ہی کے صدقے ان نبیوں کو نبوت ملی ہے. جو حضرت محمود آلوسی نے, جو میں نے کل قول پڑھا تھا, انہوں نے اس بات کو ذکر کیا, ومن ہنا ذہب العارفون الى انہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا نبی المطلق. فرمایا کہ عارفین نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی مطلق ہیں, نبی مطلق ہیں, والرسول حقیقی, اور حقیقی رسول آپ ہیں, والمشرع الاستقلالی, اور فرمایا اصل شارع بھی آپ ہیں. فرمایا کہ وان من سواؤ من الانبیاء علیہ السلام فی حکم التبعیت لہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والوں میں سے ہیں. اس کو دوسرے انداز میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب تک حضور کو نبوت نہیں دی گئی اس وقت تک کسی کو نبوت نہیں ملی ہے, اور جب حضور کو نبوت ملی ہے تو آپ ہی کے صدقے سب کو نبوت ملی ہے. تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, حبیب تیری رسالت تو ایسی ہے کہ تیرے صدقے ہم نے انبیاء کو رسالت عطا فرمائی. اب اس میں علماء نے چند جملے یہاں پر مزید سن لیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی بلندی کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی رسالت تمام رسولوں کی رسالت سے اعلیٰ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو, کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو. تو میں نے کہا یہ جو ہم اقوال پڑھ رہے ہیں ہم اپنے گھر سے تو نہیں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی تو احادیث اور قرآن میں آئے ہیں. اب ایک طرف حدیث آپ پڑھ رہے ہیں کہ جناب مجھے کسی نبی پر فضیلت مت دو, یہ حضور نے فرمایا ہے, صحیح میں موجود ہے. دوسری طرف فضیلتیں خود ثابت ہیں, حضور خود فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر, میں خود سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں. صحابہ کرام گفتگو کر رہے ہیں ایک کمرے کے اندر کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو کلیم بنایا, حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ قرار دیا، فلاں نبی کو فلاں مقام دیا، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اتنے میں حضور اس حجرے میں تشریف لائے، سرکار نے فرمایا یقیناً جو تم نے نبیوں کی شان بیان کی ہے ایسے ہی ہے، موسیٰ کو اللہ نے کلیم بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح قرار دیا ہے، حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، حضرت نوح کو صفی قرار دیا ہے، حضرت آدم کو خلیفہ قرار دیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے حبیب بنایا ہے۔ پھر حضور آگے جامع ترمذی میں موجود ہے، خود فرماتے ہیں تم یہ شانے تو میرے صحابہ بیان کر رہے ہو، لیکن سنو جتنے نبیوں کا تم نے ذکر کیا ہے ان کی شانوں کا میں انکار نہیں کرتا، کہ لیکن قیامت کا دن ہوگا لوائے حمد جھنڈا حمد کا میرے ہاتھ میں ہوگا اور یہ سارے نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو مجھے بتاؤ یہ فضیلت ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں فضیلت ہے نا۔ اب یہ حدیث سامنے رکھیں، اب کہتے ہیں اب دونوں حدیثوں کو ملا کر عقیدہ بیان کریں۔ ایک طرف جو حدیث ہے اس میں خود فضیلت ثابت ہے کہ حضور نے خود فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مسلم شریف میں جو روایت موجود ہے حضرت عبی بن کعب سے سرکار نے فرمایا عبی میں تجھے کچھ بات بتانا چاہتا ہوں، بڑی خاص بات ہے، اگر آپ میرا گزشتہ رمضان مبارک کا درس سنیں تو اس میں نے صرف قرآن ہی پر ہم نے گفتگو کی تھی، تو تقریباً 26 کے قریب یا 27 کے قریب وہ دروس ہیں صرف قرآن پر ہیں، تو وہاں پر ہم نے قرآن سے متعلق جو احادیث پڑھنا پڑھانا جو حدیث میں سب ہم نے ذکر کیا ہے، تو اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ مسلم شریف کتاب القراءات میں روایت موجود ہے، سرکار نے باقاعدہ حضرت عبی بن کعب کو بلا کر یہ فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام عبی میں تمہیں خاص بات بتانا چاہتا ہوں، فرمایا کیا، فما یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، فرما عبی قیامت کا دن ہوگا ساری خدائی امنڈ کر میرے قدموں میں آئے گی، فرما حتی ابراہیم یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کو بھی میرے قدموں پر آنا پڑے گا۔ اب یہ قول میرا تو نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تو نہیں ہے، تو رسول اللہ کا قول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ حدیثیں موجود ہیں، اگر میں حدیثیں پڑھوں تو یہ وقت ہی ہمارے پاس مختصر ہو جائے، یعنی اتنی احادیث موجود ہے اور اس کے سامنے یہ حدیث آ رہی ہے کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو، تو اب سمجھنے کی بات ہے ایک حدیث کو اٹھا کر فتویٰ نہیں دینا ہے، کیونکہ دوسری جگہ پر بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں، دونوں کو سامنے رکھ کر بیان کرنا ہے، تو علماء نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھا اور علامہ عینی نے جواب دیا کہ دراصل اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو حضور نے یہ فرمایا نا مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں کسی کا مرتبہ پتا نہ ہو اور اپنی جہالت میں تم کچھ بھی کہتے بکو، ایسا نہ کرنا۔ ایک دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے کسی نبی پر فضیلت دیتے وقت یہ خیال رکھنا کہ کسی نبی کی توہین نہ ہو جائے، دو۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی اور علماء محدثین نے لکھا کہ اس میں حضور نے عاجزی فرمائی ہے، انکساری فرمائی ہے، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ تم گویا کہ اس چیز کو ذکر کرو، تو کہیں پر عاجزی کا ذکر کیا ہے اور اس میں زیادہ مضمون یہ تھا کہ تم میری تعریف کے اندر کسی نبی کی بے ادبی نہ کر دینا، کسی نبی کی گستاخی نہ کر دینا، یہ تو اہل سنت کو ملکہ ملا ہے، کتنی شائستگی سے میرے امام نے اس مسئلے کو کلیئر کر دیا ایک نعت کے جملے سے کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، کہاں نا رسول، کہاں نا ان کو بولے، اس کو کہتے ہیں قرآن و حدیث کو شہر میں سمجھانا۔ اب گناہ کیا ہے، یہ ہے کہ جس طرح یہودی کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کو نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں اور ان پر تہمتیں لگاتے ہیں ان کی والدہ پر معاذ اللہ، یا جو عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں وہ حضرت عزیر حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، تو یہ حضور نے فرمایا میری امت ایسا نہ کرنا کہ مجھے ماننے لگو تو عیسیٰ کا انکار کر دو، نہ، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی بھی بڑی شانیں ہیں، قرآن نے ان کو وجاہت والا کہا، ان کی شانیں یہ ہے کہ مٹی کا پرندہ بناتے پھونک مارتے پرندہ زندہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ تو اب آپ دیکھیے اس کو کس طرح بیلنس کیا میرے امام نے ایک شعر میں کہ خلق سے اولیاء سے، یعنی رتبہ بڑا، اولیاء سے رسول، کہا نا سب کو یہ حق ادا ہو گیا، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، یہ ہے بیلنس، رسول کہا اور پھر کہا رسولوں کا آقا ہمارا نبی، تو جن کو اللہ رب العالمین نے تاج رسالت کے ساتھ سرفراز کیا ہے ان سے بغض رکھنا، آنکھیں چرانا، ان کے بارے میں دل میں سخت پناہ رکھنا، مسلمان تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی مانتا ہے، حضرت ابراہیم کو بھی مانتا ہے، اب تو بات ان لوگوں کی ہے کہ مسلمان تو سب کو مانتا ہے، اب تم فراغ دلی سے آگے آؤ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور اہانت کو چھوڑو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور تعظیم تم بھی کرو۔ کسی مسلمان نے حضرت عیسیٰ کا کارٹون کبھی نہیں بنایا، کسی مسلمان نے حضرت موسیٰ کے لیے مضاحکہ خیز الفاظ، معاذ اللہ، گھٹیا الفاظ کبھی نہیں کہے، حضرت یوسف کے لیے کبھی نہیں کہے، ہمارے وہاں یہ سکھایا ہی نہیں جاتا، ہمارے وہاں یہ سکھایا جاتا لا نفرق بین احد من رسولی، کسی رسول کی رسالت میں فرق نہیں کرنا ہے، لیکن ہاں فضیلت ہے، تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض. جو لوگ کہتے ہیں فضیلت کیوں دیتے ہو، ہم نے کہا قرآن نے دی ہے، قرآن کہتا ہے تیسرا پارا شروع ہوتا ہے تیسرا پارا، تلک الرسل، یہ جو رسول کی جماعت ہے، فضلنا، ہم نے خود فضیلت دی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو ہم فضیلت کے قائل ہیں. نفس رسالت میں سب برابر ہے. آپ کسی ادارے میں ڈیوٹی کرتے ہیں تو ایک ڈیوٹی کرنے کے حوالے سے، اس ادارے کے ملازم ہونے کے حوالے سے آپ سب برابر ہیں، لیکن آپ کے رتبے الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کی گریڈ اور ہے، کسی کا رتبہ اور ہے، کسی کی تو وہ منصب کے اعتبار سے رتبے بڑھتے ہیں، لیکن کام و کاج کے اعتبار سے ادارے کے ساتھ آپ جو منسلک ہیں تو تمام ملازمین کہلاتے ہیں. تو بلا تشبیہ سمجھیے کہ سارے نبی اللہ کی جانب سے اسی ایک ہی نبوت کے کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں، اس نبوت کے ایک ہی پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن اللہ نے ان میں فضیلتیں رکھی ہیں، درجے رکھے ہیں، اور سب سے بڑا درجہ اللہ نے جس کا رکھا ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے. اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا انک لمن المرسلین. آخر میں ہم گفتگو ختم کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس لیے اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کسی خطے کے لیے نبی نہیں بنایا، تمام عالمین کے لیے نبی بنایا. اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، آپ پر خاتم، آپ کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھا ہے، ٹھیک ہے. آپ کے صدقے اللہ رب العالمین نے انبیاء کو نبوت عطا فرمائی. قیامت کا دن ہوگا، آپ ذرا بیداری سے اس بات کو بھی سنیے، قیامت کا دن ہوگا، وہ سارے نبی بھی ہوں گے، ان کی امت بھی ہوگی. مثال کا تو پر حضرت موسیٰ کی امت پریشان جب ہوگی گرمی سے، تو حضرت موسیٰ کو ہی جانتی ہے نا، حضرت عیسیٰ کو تو نہیں جانتی نا، انہوں نے کبھی دیکھا تو جو جس کو مانتا تھا اسی کے پاس آئے گا. تو حضرت موسیٰ کی جو کلمہ پڑھنے والے تھے، حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہیں گے کچھ کہو رب سے، گرمی بہت ہو رہی ہے اور اب ہم سے گزارا نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، صحیح گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو جس کا کلمہ پڑھتا تھا اس کے پاس گیا. لیکن مجھے بتاؤ یہ سارے نبی کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ سرکار کے پاس جائیں گے. تو اب آپ دیکھیں جو جس کی اتباع میں تھا وہ اس کے پاس جائے گا. وہ لوگ اتباع میں تھے، غلامی میں تھے ان نبیوں کی، تو ان کے پاس جا کر انہوں نے شکایت کی. اور یہ سارے نبی غلامی میں تھے مصطفیٰ کی، اس لیے مصطفیٰ کے پاس جائے، اور پھر مصطفیٰ کریم تنہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. تو فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اور اس پر ایک جملہ آپ سنیے جو قرآن نے ذکر کیا کہ آپ کی رضا کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ ترجیح دی. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. محبوب، آپ بار بار ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھتے ہیں. بعض علماء نے 22 مہینے لکھے ہیں، بعض نے کچھ مہینے لکھے ہیں. سرکار جب ہجرت کر کے آ گئے تو اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. مدینہ شریف میں مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. یہودیوں نے طعنہ دیا کہ ہمیں ہمارے دین کو غلط کہتے ہیں، ہماری شریعت کو کے بارے میں یہ کہتے ہیں، جو ان کی خود ساختہ بنائی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ ولی نہیں، جو ان کی خود ساختہ تھی. سرکار نے فرمایا یہ طریقہ تو انبیاء کا نہیں. تو کہنے لگے ہمارے طریقے کو غلط کہتے ہیں اور پھر ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ان کا تانا سرکار کے دل پر بڑا وزنی لگا. سرکار نماز پڑھاتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف سر اٹھتا تھا اور جھک جاتا تھا. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے پوری اس ادا کو ذکر فرمایا، فرما قد نرا، تحقیق محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، نرا ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجهك في السماء، بار بار تیرا چہرہ اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف. اور کیوں اٹھ رہا ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں، صحابہ تو پیچھے اتباع میں کھڑے ہیں. اللہ فرماتا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور بضرور ہم تجھے پھیر دیں گے. کس طرف؟ قبلتن. کس قبلے کی طرف؟ یہ نہیں بتایا، فرما قبلتن، کعبے کا نام بھی نہیں لیا. اور علماء نے لکھا یہ قبلتن نکرا ہے، نہ اس پر الف لام ہے بلکہ تنوین بھی اس پر آ رہی ہے نا. فرما قبلتن، پھیر دیں گے کسی قبلے کی طرف. کس قبلے کی طرف؟ فرما ترداہا، جس کو تو چاہتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے. روایت میں آتا ہے جیسی آیت اتری تو مثال کے طور پر آپ اس محراب کو دیکھ رہے ہیں، اس طرف امام نماز پڑھ رہا ہے، تو بیت المقدس کے لیے مدینہ شریف میں بالکل اس کا الٹ ہے، یعنی اس طرف منہ کر کے. فرض کیجئے کہ صحابہ حضور کے ساتھ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جب آیت اتری تو سرکار مصلی سے چل پڑے وہاں سے، یہاں پر آئے. جب یہاں پر آئے تو سب سے آخر میں عورتوں کی صف تھی، عورتیں یہاں سے چل پڑی، مرد وہاں سے آئے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے مرد، جب حضور آئے تو سب سے آخری صف عورتوں کی تھی، ٹھیک ہے. پرویزی فرقے، میں نے پرویز کو پڑھا یہاں پر، اس نے بڑا ہنسی مذاق کیا، کہنے لگا یہ کیا یہ کیا ہے. تو میں نے کہا خود تو خبتی ہے، تو نے کبھی خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا، کتابیں پڑھی کہنے لگا مسجد قبلتین میں حضور منہ کیسے پھیریں گے، اگر حضور منہ پھیریں گے تو پھر عورتیں آگے ہو جائیں گے، حضور سب سے پیچھے ہو جائیں گے. ہم نے کہا کتابیں بھی تو پڑھیں نا کہ قبلتین جب ہوا اور قبلہ جب تبدیل ہوا تو اس میں تقاضا اور ترتیب کیا تھی. ترتیب یہ تھی کہ جب حکم ہوا کہ محبوب اپنے چہرے کو پھیریے تو ایسا نہیں کہ حضور نے کھڑے کھڑے منہ پھیر دیا، نہیں، حضور وہاں سے چل کر آئے. چل کر آئے کہاں پر؟ جو عورتوں کی آخری صف تھی. جب دیکھا گیا کہ حضور آ رہے ہیں تو عورتیں یہاں سے مڑنا شروع ہوئی، یہاں سے عورتیں مڑی، وہاں سے مرد آئے. اب حضور کے پیچھے مردوں کی صف دوبارہ لگی، پھر پیچھے عورتوں کی صف لگی. اب صحابہ نے پوچھا نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، یہی تو اتباع ہے، جیسے مصطفیٰ کر رہے ہیں بس یہی نماز، یہی نماز. حق فرمایا قرآن نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سید البشر، اے سید السادات، اے سید السادات، ہمیں اس قرآن کریم کی قسم ہے انک لمن المرسلین کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. تو آج ہم نے انک لمن المرسلین کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. انشاءاللہ کل ہم علی صراط مستقیم پر جو بنیادی باتیں جو میں نے کل موضوع میں آپ کے لیے ذکر کی تھی وہ انشاءاللہ العزیز ہم لائیں گے کہ صراط مستقیم پر حضور ہیں تو حضور میں باطنی طور پر اور ظاہری طور پر ہدایت کو اللہ نے کیسے رکھا ہے. اور حضور تو ایسے ہدایت یافتہ ہیں کہ سرکار کی صلاۃ والسلام کے بارے میں حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ انبیاء جو اپنے دور میں تھے وہ مصطفیٰ کریم کے نور سے ہدایت لے رہے تھے، مصطفیٰ کریم کے نور سے ہدایت لے رہے تھے. سیدہ کے گھر میں ہدایت کا کیا طریقہ تھا؟ اور انشاءاللہ العزیز کل وہ ایک بڑی نفیس اور علمی بحث ہے، میں کل اس کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین جل مجدہ کے اسی فرمان پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.